بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سمرويه، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. قرآن مجید میں مہارت حاصل کرنے والا قیامت کے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. والذی یقرا القرآن، اور وہ شخص جو قرآن تو پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق، وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے. لہو اجران، اس کے لیے دگنا اجر ہوگا. اور صحیح بخاری کی روایت کے یہ الفاظ ہیں: مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے حفظ بھی اس کو کیا ہے، تو ایسے حفظ کرنے والے ماہر انسان کو قیامت کے دن معزز فرشتوں کی رفاقت نصیب ہوگی. اسی قبل کے آج کی حدیث، اس کے 10 پہلوؤں پہ ہم چند کلمات پیش کریں. ہم سابقہ حدیث کا آخری جز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی لذت اور اس کی حلاوت اور مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے بیان کیا تھا، اس کی کچھ مزید وضاحت کرنا چاہیں گے. اور وہ تین چیزیں یہ تھیں: اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. ایمانی لذت، حلاوت و مٹھاس اس انسان کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں صرف ایک اللہ اور ایک اس کے رسول کی محبت پوری کائنات سے زیادہ ہو. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لا يحبه الا للہ، اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اگر دنیا میں کسی بھی انسان سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا معیار، اس کی محبت کا مقیاس و میزان اللہ کی رضا ہوتا ہے. اور تیسری نشانی جس سے انسان کو ایمانی لذت اور حلاوت و مٹھاس نصیب ہوتی ہے، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. کہ اللہ عز و جلال نے جس کو کفر سے بچا لیا اور ایمان کی دولت سے نواز دیا، تو ایمان اور اسلام کو قبول کر لینے کے بعد وہ کفریہ طور طریقے اور ملت کافرہ کی زندگی کے سلیقے اور کفری اعمال کو اختیار کرنا اتنا ہی ناپسند کرتا ہے جس طرح وہ آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے کیسا حکم نازل کیا ہے جس حکم کو آج سمجھنا چاہیے، اور وہ حکم کتنا ہی واضح الفاظ کے ساتھ حکم ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ یہود و نصارہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگرچہ ان کی باہمی دشمنیاں بھی ہیں، لیکن قرآن مجید نے جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا اللہ عز و جلال نے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، نظر تو یہودی اور عیسائی اکٹھے آتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں بھی آپس میں اختلاف ہے. الکفر ملة واحدة، مسلمانوں کے مقابلے میں سارے ہی کافر اکٹھے ہوتے ہیں. ومن يتولهم منكم، تو اس حکم کے آ جانے کے بعد جس نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو دوستی اختیار کرنے والا بھی انہی میں سے ہوگا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یقیناً اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. اس آیت نے تین بڑے پیغام دیے ہیں، جس کا تو دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے، اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ کسی بھی یہودی اور عیسائی کو دوست نہ بنائے، اور یہ دوست بن بھی نہیں سکتے. آپ نے شاید کارل بوکائی کا نام سنا ہوگا. اس نے جب کتاب لکھی تھی اسلام کو قبول کرنے کے بعد، تو اس میں جو دلائل دیے، اس میں ایک ہی دلیل یہ بھی دی، میں نے جب یہ آیت پڑھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، یہودی تمہارے دشمن ہیں سب سے بڑے، اے مسلمانوں تم پاؤ گے دشمنی میں ان کو. تو کہتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آیت تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اس 1400 سالہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے، یہودیوں نے ایک سال بھی مسلمانوں کی دشمنی نہیں چھوڑی، اور کم از کم یہودی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک سال ہی محبت کر لیتے. پھر جب میں اس صورت پہ پہنچا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطام فی جیدها حبل من مسد. تو میں نے یہ سوچا جب یہ سورت نازل ہوئی تھی 10 سال بعد تک ابو لہب زندہ رہا ہے، اس کی خواہش بھی تھی کہ ثابت کرے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول جھوٹے ہیں، اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ ثابت کرے کہ ہم سچے ہیں. اور قرآن کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ یہ جہنم میں جائے کیونکہ یہ کافر ہے. بیوی کے بارے میں بات کہہ دی اللہ عز و جلال نے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. تو یہ اللہ کا فیصلہ نازل ہو گیا. اگر وہ ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ صرف اس لیے کہ میں جھوٹا ثابت کروں دیکھو قرآن تو یہ کہہ رہا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، نہیں کر سکا. قرآن سے بڑھ کے کوئی حقیقت کی بات دنیا میں اللہ نے اتاری نہیں ہے. جس طرح اللہ سے بڑھ کے کوئی حقیقت نہیں، اس کی کلام سے بڑھ کے بھی دنیا کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسرا پیغام یا آیت دے رہی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ اگر دوستی کر لیں گے تو پھر ہوگا کیا. شریعت یہ کہہ رہی ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، آپ کی قلبی محبت یہود و نصارہ کے ساتھ جب ہوگی تو آپ کو بھی انہی کے ہی لوگ کنسیڈر کیے جائے گا. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تیسری بات جو اس آیت نے سمجھائی ہے، یہ بات بھی یقین کر لیجئے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ظلم، یہ زیادتی ہے کہ تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور تم اس کے مقابلے میں کفر کو پسند کرو. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوت اس وقت تک انسان کے نصیب میں نہیں ہوتی جب تک وہ کفر اور کافروں کے طور طریقے ان کی مشابہت سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا. اور یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی تھی، ایک ایسا وقت آئے گا لوگ یہود و نصارہ کی نقالی کرنے اور مشابہت کرنے میں اپنے آپ کو لگائیں گے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ. تم اپنے سے پہلے لوگوں کی زندگی کے طور طریقوں کو ضرور اپناؤ گے، بالشت کے بدلے اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور بالشت کے بدلے بالشت، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا آپ سیم اسی طرح کرنے کی کوشش کرو. حتی لو ان احدہم دخل جحر ضب لدخلتموه، حتیٰ کہ کافروں میں سے اگر کوئی گو کے بل یا سانڈے کے بل میں داخل ہوگا تو تم بھی داخل ہوگے کہ دیکھیں یہاں کیا ہے. وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ بِالطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُ، اور حتیٰ کہ ان میں سے کوئی یہودی یا عیسائی سرے راہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے گا تو تم بھی ان کی نقالی کرتے ہوئے راستوں میں ایسے امور کرو گے. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرما دیا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا. اور روایت تو یہ بھی بتاتی ہے وحشر معہم یوم القیامہ، قیامت کو اسی کے ساتھ ہی اکٹھا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. تو جب تک یہودیوں اور عیسائیوں جو اسلام کے دشمن تھے ہیں اور اللہ ہدایت دے دے تو کسی کو بھی ہدایت دے دے، ورنہ اپنی دشمنی میں وہ قائم رہتے ہیں، جب تک ان سے نفرت نہیں ہوگی کہ یہ نان بلیورز ہیں اور ہم بلیورز ہیں، یہ فرق نہیں ہم رکھیں گے، اس وقت تک ایمانی لذت ملنا ممکن نہیں. اور میں اشارہ یہ دے چکا ہوں پچھلی مجلس میں کہ آج بہت سارے افکار پہ ضرب لگائی جا رہی ہے، ان میں سے ایک فکر یہ بھی معاشرے کو دیا جا رہا ہے رواداری ہونی چاہیے. رواداری کس کو کہتے ہیں؟ مل جل کے رہنا، احترام اور محبت کی فضا پیدا کرنا. ہم کہتے ہیں رواداری ہونی چاہیے، لیکن مسلمانوں کے درمیان کوئی کسی مسلمان کی توہین نہ کرے، کوئی کسی مسلمان سے زیادتی نہ کرے، سب مسلمان احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق اور نرمی کے ساتھ، خیرخواہی اور ہمدردی کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارے امن اور وقار کی. یہ ہے رواداری اسلام کی. اس وقت جو مغرب نے رواداری کا اصول پیش کیا ہے اور مغرب زدہ لوگ جو مسلمانوں میں بھی یہ کہہ رہے ہیں رواداری ہونی چاہیے، وہ رواداری کون سی چاہتے ہیں؟ کہ دیکھیں جی، تورات بھی تو آسمان سے اتری تھی نا، انجیل بھی تو آسمان سے اتری، قرآن بھی آسمان سے اترا. جب کتابیں تینیں اور زبور چاروں کتابیں آسمان سے اتری ہیں، انبیاء بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، تو یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی بلیورز اور نان بلیورز کی حدود و قیود نہیں. تینوں چاروں کتابیں آسمان سے آئی ہیں، تو رواداری یہ ہے کہ مل جل کے رہیں، کافر بھی، مسلمان بھی، عیسائی بھی اور مجوسی بھی، کوئی کسی کا کوئی دشمن نہیں ہے اور ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے. اور آپ نے شاید یہ خبر سنی ہو کہ وحدت الادیان، سارے ادیان کو اکٹھا کرنے کی کوششیں جاری ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے قرآن کی آ جانے کے بعد جو منسوخ کتابیں ہیں ان کو بھی وہ حیثیت دی جائے جو قرآن کی حیثیت، اور اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد کسی بھی پیغمبر اور رسول کی بات کو پھر اللہ کے رسول کی بات کے برابر پیش کیا جائے، کب ان کی شریعت مانی جائے گی یا اس سے مقدم کیا جائے، جبکہ اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، 124,000 پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا، جب میرا آخری پیغمبر آئے گا تو تم سب کو اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی، اور سب نے یہ وعدہ کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو سمجھایا تھا، لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے تو تب ہی بات بننی۔ اس لیے جو وحدت الادیان کا فکر ہے کہ سب برابر ہیں، بلکہ ایسی مذموم کوشش کی جا رہی ہے کہ بائبل اور قرآن مجید اور تلمود یہ سب چیزوں کو اکٹھا پرنٹ کروایا جائے اور پیش کیا جائے کہ اکٹھے رہو۔ اور اگر بائبل کو اٹھائیں یا تورات کو، جو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ انجیل ہے یہ تورات ہے، قرآن نے تو صاف کہہ دیا نا، وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ہم نے ایک تورات اتاری ہے اور ایک انجیل اتاری ہے۔ لیکن جب ہم حقائق کی دنیا میں جاتے ہیں تو یہ متی، یہ مرقس، یوحنا، یہ لوقا، یہ برنباس، یہ پانچ سات انجیلیں کہاں سے آ گئی؟ قرآن تو ایک کی بات کر رہا ہے، کیسے آ گئی؟ اس لیے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، جو خود سے لوگوں نے لکھی ہے، ان دونوں کو برابر کیسے کیا جا سکتا؟ دونوں کی برابری اس لیے نہیں ہو سکتی، جس طرح خالق و مخلوق برابر نہیں، تو خالق کی طرف سے اتاری گئی چیز اور مخلوق کی طرف سے گھڑی گئی چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کتنی بڑی وعید سنائی، سنن ابی داود کی روایت ہے، سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان یعنی کافروں کے درمیان مقیم ہے، ان کے ساتھ رہائش پذیر ہونا پسند کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لما، وہ کیوں اور کتنا کون سے دور رہے؟ دوسری روایت کے الفاظ ہے، من سکن مع المشرکین، جو مشرکوں کے ساتھ رہتا ہے، سکونت اختیار کر لیتا ہے، فہو منہم، انہی میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کیا دی، لا تراء نارهما، دونوں ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھیں، آبادی اس قدر دور ہونی چاہیے کہ مسلمان کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہہ دی، کافروں کے ساتھ جو رہتا ہے ایک تو وہ انہی میں سے، دوسرا جو کافروں مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے میں بھی اس سے بری ہوں، اور یہ چھوٹی بات نہیں۔ اس وقت جو دنیا کے اندر یورپین ممالک ہیں اور دیگر غیر مسلم ممالک ہیں، کیا پھر کسی مسلمان کو وہاں نہیں جانا چاہیے؟ یہ سمجھنا چاہیے، اگر تو کوئی شخص دعوت کے لیے جانا چاہتا ہے، اگر تو کوئی شخص اپنی غرض ہے تجارت کی وہ جانا چاہتا ہے، جائے اور واپس آئے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس بات سے مرعوب ہو کے جاتا ہے کہ کفر کا جو نظام ہے وہ اسلام سے اچھا ہے، تو یہ حدیثوں کی زد میں وہ آئے گا۔ یہ جو مالیزیا ہے، ملائیشیا، اور یہ ساری پٹی جو مسلمان ہوئی مسلمان تاجروں کی وجہ سے ہوئی. لوگ پوچھتے تھے یہ کون لوگ ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں اپنے جسم کو بار بار دھوتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ تھا اس کو وضو کہتے ہیں. کہتے ان کو کیا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے اٹھتے ہیں اور اپنے جسم کے کچھ اعضاء کو دھو لیتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر ان سے کہا گیا کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان پاک صاف رہتا ہے. تو ان مسلمان تاجروں کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو یورپین کنٹریز میں اگر آپ اس غرض سے جاتے ہیں کہ وہاں کو دین کی بات پہنچے، یا میں نے اپنا کوئی کام کرنا ہے اور اپنے دین پہ پابند رہنا ہے اور آپ مرعوب نہیں ہیں، آئیں اور جائیں، اس میں جانے میں تو کوئی قباحت نہیں. قباحت اس وقت ہوگی جب دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ معاشرہ مسلم معاشرے سے اچھا ہے، یہ مرعوبیت یا ان کی مشابہت اختیار کر گئے فکر میں، منہج میں، زندگی کے طریقوں میں، تو پھر بھی انسان اس حدیث کی عزت میں آئے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم. میں صرف مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا. آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، یوتھ خصوصاً، بلا شبہ یہ پینٹ پہننا یہ بھی تو کافروں کا طریقہ ہے، تو پھر کیا مطلب ہم پھر ناجائز کر رہے ہیں؟ علماء امت نے اس کے بارے میں بھی وضاحت دی ہے کہ سب سے پہلے یہ ترکیہ کے مسلمانوں نے یہ لباس شروع کیا تھا، پینٹ جو ہے. اگر تو آپ اس لیے پہننا چاہتے ہیں کہ آپ ورکنگ پوائنٹ پہ ہیں، اور ورکنگ پوائنٹ پہ آپ کو کھلا لباس پہننے میں، جیسا کہ ٹرکش مسلمانوں کو پرابلمز آئیں کہ مشینری میں کبھی قمیض کا آ جانا یا اس طرح کی پرابلمز آ جاتی، تو انہوں نے ایک اس طرح کا لباس بنایا کہ صرف اس وقت ورکنگ ایریا میں ہم یہ لباس پہنیں گے. اگر تو آپ کام کاج کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی اس طرح کی کوئی پریشانی ہے، پہننے میں کوئی حرج نہیں. فرق صرف یہ ہے آپ کو دو شرطوں کا خیال کرنا ہے. آپ نے جو لباس پہننا ہے، آپ کا لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ آپ کے جسم کے خد و خال نظر آئے، کیونکہ مسلمان بڑا ستر پوش ہوتا ہے. صحابی جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے تمہیں ایک کپڑا تحفے میں دیا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو صحابی کہتے، میں نے اپنی بیوی کو دے دیا. کہا، فوراً جاؤ، مرہا فلتجعل تحتها غلالا انی خشیت ان تصف حجم عظامها. جاؤ اپنی بیوی سے بھی کہو کہ وہ کپڑا نہ پہنے جب تک اس کے نیچے غلالا شمیز نہ بنائے، کیونکہ وہ باریک کپڑا ہے، اس کی ہڈیوں کا حجم اور اس کے خد و خال نظر آئیں گے. انسان کی سب سے مہنگی چیز تو عزت ہی ہے. اگر آپ ٹائٹ لباس نہیں پہنتے، خصوصاً پینٹ کی بات ہم کر رہے ہیں، کھلی ہے، کوئی حرج نہیں. پھر آپ کافروں سے مرعوب ہو کے نہیں پہن رہے، آپ مشابہت کرتے ہوئے نہیں پہن رہے، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مرعوب ہو جائیں کہ یہ وہ لباس ہے جو ہز اکثرنسی لوگ جو ہیں ان کا لباس ہے، باقی جو درجہ چہارم کے لوگ ہیں جو یہ نہیں پہنتے، یا یہ ہے کہ چونکہ مسٹر ڈگلس ہرڈ نے یہ پہنا ہے تو میں بھی پہنوں گا، یہ قابل اعتراض بات ہے. گویا کہ آپ نے پھر اسلام کے ان اصولوں کی نفی کر دی، جو اصول یہ ہے کہ مسلمان افضل ہے کافر سے، جبکہ آپ کا فکر یہ بتائے گا پھر کہ مسلمان افضل نہیں. اور آپ یہ بات سن کے تھوڑا سا تعجب بھی کریں گے کہ دنیا میں جتنے لباس ہیں، ان تمام لباسوں کو آپ چیک کیجئے، کون سا ساتر لباس ہے. شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، جب ان سے پوچھا گیا یہ کون سا لباس ہے جو سب سے زیادہ ساتر ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ جو اخوان پاکستانیین ہیں پاکستانی لوگ پہنتے ہیں سب سے ساتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قمیص بھی لمبی ہے اور شلوار بھی اتنی مناسب ہوتی ہے کہ جسم کی خد و خال نظر نہیں آتی. اب تھوڑا سا بقیہ ممالک کی طرف توجہ دے گی, آپ کو کسی نہ کسی جگہ اس طرح کی پرابلمز نظر آئیں گی. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں مشابہت کافروں سے رکھنا یا ان سے مرعوب ہو جانا کہ یہ معاشرہ مسلم معاشرے سے اچھا ہے یا اس کو فوقیت حاصل ہے, یہ کسی مسلمان کا فکر نہیں ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے, الاسلام یعلو ولا یعلا علی, اسلام اپنے تمام نظام کے ساتھ بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سے کافر افضل ہو جائے, یہ شریعت کا اصول ہی نہیں. قرآن اترنے کے بعد اور اللہ کے رسول کی آمد کے بعد زندگی میں کسی مسلمان کو یہ دو باتیں اپنے دل سے نہیں نکالنی چاہیے. قرآن جس طرح تمام کتابوں سے افضل ہے, یہ امت جس طرح 70 امت جو پہلی گزری ان سے افضل ہے, اسی طرح مسلمان کافر سے افضل ہے. اور اللہ کے رسول کی آمد کے بعد کسی بھی انسان کو لائق نہیں کہ وہ ان شرعی حدود و قیود کو کراس کرے. اس کو سب سے زیادہ فائق سمجھنا ہے تو مسلم معاشرے کو فائق سمجھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ غور اگر کیا جائے تو اسلام آ جانے کے بعد, قرآن اترنے کے بعد, جب یہ آیت اتری ہے کہ مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں, اور دیگر آیات جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زندگی کی آخری سانس تک کافروں کی مخالفت کی ہے اور مخالفت کا حکم دیا ہے. دیکھیے 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف مسلمانوں نے چہرہ کر کے نماز پڑھی, قبلہ وہ تھا. لیکن جب کافروں کی یہ بات سامنے آئی, ویسے تو ہماری مخالفت کرتا ہے یعنی مسلمانوں کا نبی, اور قبلہ ہمارا ہی یوز کرتا ہے, تو اللہ عز الجلال کے پیارے پیغمبر نے آسمانوں کی طرف نظریں اٹھائیں. اللہ عز الجلال نے وحی نازل کر دی, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. تو 16 اور 17 ماہ کے بعد اللہ عز الجلال نے بیت المقدس کی بجائے مسلمانوں کے لیے جو قبلے کی ڈائریکشن کا تعین کیا وہ کعبہ المشرفہ بیت اللہ کی طرف کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ عبادت ہے اور اللہ کے حکم سے تھا, لیکن اللہ سے گزارش کی ہے, اللہ نے اس کو چینج کر دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا. صحیح مسلم کی روایت ہے 2077, زرد لباس پہنا ہے. لباس کا رنگ کوئی بھی ہو سکتا ہے, لباس ہوا, لیکن آپ نے کچھ قیود لگائی ہیں کہ یہ لباس نہ پہنو, کپڑا ہے. لیکن نہیں, اس کا سبب کیا ہے کہ آپ نے کن کن لباس سے رنگوں سے منع کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ 2 زرد رنگ کے کپڑے دیکھے, اس وقت چادر ہی پہنتے تھے. فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما, میرے صحابی یہ کافروں کا لباس ہے، تم زیب تن نہ کرو، جسم کو ڈھانپنا واجب ہے۔ اور لباس کے تین ہی مقصد ہوتے ہیں، لباس انسان کی ستر پوشی کے لیے ہوتا ہے، گرمی سردی کے ماحول سے جسم کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، یا یہ زینت کے لیے ہوتا ہے۔ زرد رنگ اگرچہ تو آنکھوں کو بھاتا ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا، زرد رنگ کا لباس مرد نہ پہنے، کیونکہ یہ کافروں کا لباس ہے۔ صحابی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اس کو دھو کے رنگ صاف کر دوں تو؟ فرمایا نہیں، بل احرق ہوما، ان کو جلا دو۔ ایک لمحے کے لیے یہاں رکیے، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے چلو رنگ اتار دو، لیکن جو انہوں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، میری اور آپ کی عقل اور سوچ سے کشید کی گئی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جب کہہ دیا ہے احرقوما، یہ کافرانہ رسم و رواج، ان کا طور طریقہ، ان کی پسند کو ہم اپنی پسند نہیں بنا سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے 259، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی تم مخالفت کرو۔ اور اگر ساری روایات اکٹھی کی جائیں، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود، خالف النصارى، خالف المجوس، خالف المشرکین، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ کیسے مخالفت ہوگی؟ مخالفت کا انداز کیا اپنائیں؟ کیا وہ انداز جو آج کل دنیا نے اپنایا ہے کہ ٹائر جلا کے روڈ بلاک کر دو؟ نہیں، یہ طریقہ تو کسی مسلمان بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان تو راستے صاف کرتا ہے، وہ تو رکاوٹیں دور کرتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا نہیں ہے۔ یہ تو مغرب کا ایک انداز ہے، مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے، کوئی مریض بیچارہ، اس کو ہاسپٹل پہنچانا ہے، اتنے بیچارے پریشانی کے عالم میں 6-6 گھنٹے سٹک رہتے ہیں، کس گناہ کی وجہ سے؟ مخالفت کرنی ہے تو حدیث کے الفاظ پہ غور کرنے والی بات ہے، فاعف اللحا، تم اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ فانہم لا یعفون اللحا، یہودی اور عیسائی، مجوسی اور مشرک، یہ معاف نہیں کرتے۔ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ یہاں میں چاہوں گا کہ 2-3 گزارشیں احترام اور ادب سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دینی حکم کی کیا پرواہ کرنی چاہیے، کچھ لوگ تشدد میں آ کے بہت سارے فتوے لگا دیتے ہیں اور کافر تک کہہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں پھر کیا ہوا، یہ دونوں رویے ہی غلط ہیں۔ مسلمان کے کسی گناہ یا غلطی یا کوتاہی کی بنیاد پہ اس کو کافر نہیں کہتے، شاید کہ وہ گناہ کا اتنا گناہ نہ ہو جتنا کافر کہنے کا گناہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اور یہ معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے آج، کسی مسلمان کی کمی کوتاہی، غلطی یا سستی یا اس کی کم فہمی کی بنیاد پہ اس کو کافر کہنا، یہ شرعاً جائز نہیں، حرام ہے۔ کیونکہ حدیث کیا کہتی ہے، من قال لأخیه یا کافر فقد باء بها احدهما جو کسی کو کافر کہتا ہے جو مسلمان ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا. اس لیے زندگی کے اندر آپ کسی کی غلطی جو مسلمان ہے اس کی کوتاہی کی بنیاد پہ کفر کا فتویٰ نہ لگائیں, بہت بڑا جرم ہے. الکفر حق اللہ وحق رسول بالنص یثبت لا بقول فلان. کسی کو کافر کہنا یہ اللہ کا حق ہے, اس کے رسول کا حق ہے, کوئی مسلمان کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں قرآن نے کہا اور حدیث نے کہا کہ یہ اعمال کفریہ ہیں, لیکن اگر آپ نامینیٹ کریں کہ یہ کافر ہے حالانکہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے, حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے, اس کی دنیا کے اندر جو کتابیں موجود ہیں کسی کتاب میں آپ کو دلیل نہیں ملے گی. اور دوسرا طریقہ جو تشدد کا افراط و تفریق کا ہے, کچھ لوگ کافر کہنے پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ بس میں نے کافر کہہ دیا کافی ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا, ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے چہرہ انور کو پسند نہیں کیا, انہوں نے ان چار قسم کی برادریوں کے فعل کو پسند کر لیا. اس سے بڑا کیا ہونا چاہیے, یہ ایک بات. صحیح موقف کیا ہے, نہ کفر کا فتویٰ لگائیں اور نہ ہی اس کے بارے میں لا ابالی اور لاپرواہی کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ کسریٰ کے دو لوگ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس جنہوں نے اپنے چہروں کو صاف کیا ہوا تھا, تو آپ نے ایک سوال کیا تھا, من امرکما بہذا, کس نے آپ کو حکم دیا ایسا کرو؟ تو انہوں نے کہا تھا امرنا ربنا, ہمارے رب کسریٰ نے کہا ہے کہ شیو کرواؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا ولکن امرنی ربی ان اعفی لحیتی, لیکن میرے رب نے تو یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی داڑھی کو معاف کروں. اب آپ کمپیریٹیولی چیک کر سکتے ہیں کہ ہم اگر اس بھول کی پرواہ ہی نہیں کرتے تو میں کس راستے کو اختیار کر رہا ہوں. پیغمبر کے رب نے تو فرمایا کہ اس کو معاف کر دو, اور کسریٰ جو رب بنا بیٹھا تھا ان کا, اس نے کہا کہ اس کو صاف کر دو. جو اس طرح کرتا ہے اس نے کس فکر کو پسند کیا. اور میں تو کبھی تیسری بات بھی کہہ دیا کرتا ہوں, شاید کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے, دنیا میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میرے منگیتر کا ٹخنا بہت خوبصورت ہے, کیونکہ مجمع الحسن, جو حسن و جمال کا مجمع ہے, وہ تو چہرہ ہی ہے. اگر دنیا میں کوئی ایک بیٹی کا نکاح دینے سے پہلے چہرہ دیکھ کے دیتا ہے, اگر کہیں اللہ نے چہرہ دیکھ کے جنت دینی ہو تو کیا بنے گا. اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر سے بڑھ کے کسی کو خوبصورت بنایا ہی نہیں ہے. یعنی قیامت کے دن تک ایسا حسین انسان تو اللہ نے پیدا کرنا ہی نہیں ہے. اگر یہ نقص ہوتا تو پھر کم از کم یہ انبیاء میں نہ ہوتا, اور انبیاء کو اللہ عز و جلال نے یہ نعمت دی تھی. اور آپ ایک لمحے کے لیے اس سوال کا جواب بھی حاصل کر پائیں گے جو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ چلو جی زیادہ نہیں تو کچھ تو رکھی ہے, اور اللہ جانے کون سی یہ علم کی کتابیں ہیں, ہمیں تو نہیں مل سکیں, شاید مل ہی جائیں کہیں, کہ ریسرچ کا دور ہے کہ اگر وہ چھوٹے چھوٹے بال بھی کسی محترم بھائی نے رکھے ہوتے ہیں تو ان سے اگر ادب سے ہم گزارش کریں کہ میرے محترم آپ کوشش کریں, ہمت کریں کہ آپ اس سنت کو زندہ کریں, تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں میں نے بھی تو رکھی ہوئی نا, یہ پتہ نہیں کہاں رکھی ہے, لیکن وہ کہہ دیتے ہیں ویسے. اور بعض تو ماشاءاللہ یہ کہنے میں جرت بھی کرتے ہیں کہ یہ میری جو اس وقت داڑھی ہے نا, یہ خشخاشی داڑھی ہے. پتہ نہیں خشخاشی کیا, اور بعد میں پتہ چلا وہ جو خشخاش ہوتی ہے نا چھوٹے چھوٹے دانے, تو اس طرح کی داڑھی. لا الہ الا اللہ, ہم بھولے ہی رہے پڑھ پڑھ کے کہ یہ بھی قسم ہے داڑھی کی. اور قرآن کی آیت کتنی پیاری ہے کہ ویسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے واپس اللہ سے ہم کلام ہو کے, تو انہوں نے ہارون الرشید, جو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے, پیچھے شرک ہو رہا تھا نا, انہوں نے منع کیا, نہ باز آئے, سامری نے بچڑا بنایا, اس کی پوجا کر رہے تھے, تو نتیجہ کیا نکلا, سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت غصہ آ گیا. انہوں نے آ کے پکڑا تو کہاں سے پکڑا, سر سے بھی, اور کیوں, یہ دو تین باتیں سمجھنے والی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بہت چھوٹی ہوتی تو ان کے ہاتھ میں ہی نہ آتی, آخر تو ہاتھ سے پکڑی تھی نا, اور وہ ہاتھ ہمارے جیسا تو نہیں ہوگا جیسے جیسے آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ تھا, تو کم ہوتے ہوتے آج ہم یہاں پہنچے, اللہ جانے کو 200 سال بعد کیسی دنیا آنے والی ہے, کم ہو رہی نا. تو اگر وہ بہت چھوٹی ہوتی تو ان کے ہاتھ میں آتی, بولیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بازو سے بھی پکڑ سکتے تھے, وہ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے, ان دو جگہوں سے پکڑنے کا کیا معنی ہے کہ جس کو اللہ حضر جلال نے فطرت سلیمہ عطا کی ہو, عقل و دانش جس کی سلامت ہو, وہ شرک کو پسند نہیں کرتا. اور عقل و دانش اور فطرت جو ظاہری ہے, دلوں کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے, جو ظاہری چیز ہوتی ہے ہم تو اس پہ حکم لگا سکتے ہیں. نحن نحکم بالظواہر, صحیح بخاری میں سیدنا عمر کی بات نقل کی گئی ہے, واللہ یتولی السرائر, ہم تو ظاہر پہ حکم لگائیں گے, باطن کو تو اللہ جانتا ہے. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا بڑے ہی احترام سے, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اصل میں وہ میرے پیارے اور محترم مکرم بھائی بھول گئے ہیں, وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی سو کی نافرمانی کریں, ان کو کسی نے یاد نہیں کروایا. ہیرا جب کسی گرد میں گرا ہو اس کو صاف کرے وہ ہیرا ہی ہوتا ہے. اس لیے مسلمان اگر بھول گیا ہے, اس کی بھول ختم ہو گئی, تو پھر بھی یہ ہیرا ہی ہے انشاءاللہ. اور میں تو بس اوقات کسی سے گزارش کروں تو آگے سے ایک اور بہانہ بھی ملتا ہے, بس دعا فرمائے کہ شادی ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے رکھیں گے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کل یہ بھی شرط ہے, اور ان کو صرف سمجھانے کی غرض سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا کیا مطلب ہے, جنہوں نے اس سنت کو زندہ کیا ہوتا ہے وہ ابھی تک کنوارے پھر رہے ہیں, بلکہ ان کی تو دو دو چار چار ہیں, تو پھر یہ تو لاجک ٹھیک تو نہ ہوگی. اور میں حدیث کی بات کر کے بات کو یہاں مکمل کرنا چاہوں گا, اور وہ بات آپ سے میں سمجھنا چاہوں گا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا کسی حدیث کی کلاس میں آنا بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. کیا ضرورت ہے نیند چھوڑنے کی, چھٹی کے دن سارے لوگ آرام کرتے ہیں, یہ آپ کی دینی محبت کی دلیل ہے. اچھا یہ بتائیے, رمضان جب آتا ہے تو آخری عشرے میں ہم راتوں کو جاگتے ہیں, بولے نہیں, آپ میں سے کوئی نہیں جاگتا. تو لیلت القدر کی تلاش میں سب کی خواہش ہوتی ہے نوافل پڑھیں, قرآن پڑھیں, اذکار کریں, دعا کریں, ایسے لذت کے سہانے یہ اوقات ہوتے ہیں. اللہ حضر جلال کی قسم, دنیا کا کوئی کھانا اتنا لذیذ نہیں ہوتا جتنا انسان اکیلا بیٹھ کے عبادت کر رہا اور رب سے دعا کر رہا ہوتا, یعنی اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی دنیا کے کسی کھانے میں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا کہ اتنی بڑی رات جس کا اجر اتنا ہے، خیر من الف شهر، ہزار مہینوں سے بھی بہتر. اللہ کے رسول، اس رات میں ہم دعا کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا بتائی تھی؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اے اللہ انك عفو، تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، میرے مالک تو معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عني، مجھے بھی معاف کر. فعفو کا مطلب یہاں ہم نے کیا لیا ہے؟ بولیے، کیا معاف کریں؟ کیا معاف کریں؟ سب کچھ، سب کچھ کیا معاف ہو جائے؟ دیکھیے، عفا یعفو کا لفظ آخر جامع ترمذی کی روایت میں ہے، حدیث حسن ہے، اور راویہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. نو ڈاؤٹ میری اور آپ کی بات پوری دنیا کی بات میں جھول ہو سکتی ہے، اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس میں تعبیر کی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کجروی ہو سکتی ہے. بھلا اللہ کے رسول کی بات میں بھی جھول ہو سکتی ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معاف کر دے، تو کبھی کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلو آدھے گناہ کوئی معاف کر دے اور آدھے رہنے دے. خواہش کیا ہوتی ہے؟ صاف ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں، سب گناہ معاف ہو جائیں. اور میں کبھی کبھی سوال کرتا ہوں صرف سمجھانے کی غرض سے، اپنے بھائیوں سے بھی، کسی مسجد میں جب درس ہو، کہ آپ نے کبھی اعتکاف میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہو، روتا نظر آئے اور کہہ رہا ہو یا اللہ گناہ تو میرے بہت زیادہ ہیں، چلو آج پانچ من گناہ معاف کر دے، باقی پھر کروا لوں گا. کبھی کسی نے سنا ایسا؟ ان کے سارے گناہوں کی معافی مانگ. اگر 22 روایتوں میں یہ لفظ آ جائے فاعف اللحا، داڑیوں کو معاف کر دو، اس معافی کا معنی ہوگا کہ آدھی معاف کر دو. جواب دیجیے، آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے. یعنی ایک روایت جہاں ہمیں گناہوں کی معافی مل رہی ہے، دعا سکھائیے، وہاں ہم کہتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں. اور اگر یہ 22 روایتوں میں آ جائے لفظ کہ تم داڑیوں کو معاف کر دو، پھر کتنا معاف کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ نبی کی کلام میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. اور میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال جو میرے بہت ہی محترم، مکرم، معزز اور محتشم، بھولے ہوئے ہیں، اللہ ان کو یاد کروا دو. اور ایک مسلمان کی ذمہ داری یاد کروانا ہی ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ دعا کرنا ہوتا ہے. کبھی بھی نفرت کرنا کسی مسلمان سے، یا اس کو ایسی بات کہہ دینا جس کی شریعت میں اجازت نہیں، کافر کہہ دینا، فاسق کہہ دینا، اس طرح کے الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دعا کیا کریں، اور خوبصورت موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت پیش کیا کریں. برکت کس نے ڈالنی ہے؟ اللہ عز و جلال نے. اللہ عز و جلال سب کو توفیق سے نوازے. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اب روزہ جب ہم رکھتے ہیں، روزہ رکھتے وقت کیا کرتے ہیں؟ سحری کھاتے ہیں. اور حدیث میں آتے ہیں تسحروا فإن في السحور برکة، تم سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. اور فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، بہترین مسلمان کی سحری کھجور ہے. اگر آپ نے زیادہ کھانا رات کو کھا لیا، یا ہضم نہیں ہوا، یا آپ ضرورت محسوس نہیں کر رہے، آپ دو تین کھجوریں لے لیں، سحری. لیکن سحری کرنی چاہیے، اللہ کہ آپ کو کوئی پرابلم بن گئی، کہ آپ بیداری نہیں ہو سکے اور اذان شروع ہو گئی، تو آپ چونکہ نیت کر چکے ہیں بغیر نیت بغیر سحری کے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی تو کیوں تاکید کی؟ آپ کا فرمان ہے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں صحیح مسلم میں 1096 حدیث کا نمبر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الكتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان صرف سحری کا فرق ہے، اس لیے ہمیں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں لاجک کیا دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہم نے روزہ نہیں رکھنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کی بات تو کی ہی کی ہے، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ تم افطاری جلدی کر لیا کرو جب اذان ہو جائے، جب وقت ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی جلدی نہیں کرتے، اور آپ سوچ لیں اس وقت یہ طرز عمل مسلمانوں کو کیسے چینج ہو گیا، ما یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ واخر السحور، مسلمان اس وقت تک خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ سحری لیٹ کریں گے اور افطاری جلدی کریں گے۔ لیٹ سے مراد کیا ہے؟ اذان سے پہلے پہلے ہی، اس لیٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ 7 بجے تک لے جائیں، مقصود یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ 2 بجے سحری کر لیں اور بعد میں 4 گھنٹے ہیں، لیٹ سے مراد یہ ہے کہ آخری وقت تک، اور افطاری جلدی کر لیں، جلدی سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ گرمی چونکہ آج کل کافی ہوگی تو چلو عصر کو ہی کر لیں، مغرب کی اذان کے وقت سے ہوگی، لیکن اذان کا وقت ہو گیا ہے پھر انتظار کرنا کہ نہیں جب تک اندھیرا نہیں ہوگا، یہ شریعت کی مخالفت ہے، اور یہودیوں کا طریقہ تھا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کون کس وقت کو پسند کرتا ہے اور آخر کیوں کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سحری کے متعلق سمجھائی۔ آپ دیکھتے ہیں عبادات ہیں، عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن آخر کیا لاجک ہے کہ 3 اوقات میں آپ اللہ کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے؟ جب سورج کی ٹکیاں نکل رہی ہو، جب سورج کی ٹکیاں غروب ہو رہی ہو، اور جب سورج بالکل تضیف الشمس بالکل سر کے اوپر درمیان میں ہو، اس وقت آپ اللہ کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، منع ہے، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہاں یہ کنڈیشنز آ گئی ہیں کہ ان 3 اوقات میں تمہیں رکوع کرنا اللہ کے سامنے بھی اور سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، قیام کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمتوں کا نام ہے قیام رکوع سجدہ، سبب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کے 832 نمبر روایت ہے، قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اخبرنی عما علمک اللہ واجهله، اخبرنی یعنی الصلاه، اللہ کے پیارے پیغمبر جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے مجھے بھی سکھائیے جو مجھے نہیں آتا، مجھے نماز کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ الصبح، تم صبح کی نماز پڑھا کرو، ثم اقصر عن الصلاۃ حتی تطلع الشمس حتی ترتفع، پھر اس کے بعد جب تک سورج نکل نہ آئے بلند نہ ہو اس وقت تک پھر نماز نہ پڑھو، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان اپنے سینگ اس کے سامنے کر دیتا، تو گویا وہ سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ وجہ کیا بیان کی؟ وحينئذ يسجد لها الكفار. یہ وہ وقت ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، کافر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں. تو جس وقت کافر پوجا کرتے ہیں اور سورج جب نکل رہا ہو، شیطان بھی اپنے سینگ وہاں کر دیتا ہے، تو کافر گویا کہ شیطان کو بھی سجدہ کر رہا ہے اور سورج کو بھی سجدہ کر رہا ہے. مسلمانوں، تمہیں اللہ کے سامنے میں بھی اس وقت سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. ثم اقصر عن الصلاة، حدیث کا آخری حصہ یہ ہے، پھر تم نماز سے رک جاؤ، حتی تغرب الشمس، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تم پھر نماز نہ پڑھو جب تک سورج غروب نہ ہو جائے. فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. اسی طرح ہی کافر سجدہ جب سورج کو کرتے ہیں، کافر اس وقت سجدہ کرتے ہیں اور شیطان بھی اپنے سینگ سامنے لے آتا. تو اللہ عزوجلال نے اپنی عبادت سے بھی روک دیا ہے کہ ان اوقات میں تم عبادت میری بھی نہ کرو کہ کہیں کافروں سے مشابہت نہ ہو. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا بطور فائدہ، یہ ساری حدیث کی جو نص آپ نے سنی، اس کا اطلاق دنیا کے ایک ایک ذر ایک ایک کونے میں ہوگا، لیکن اس کا اطلاق بیت اللہ میں نہیں ہوگا. بیت اللہ میں آپ 24 گھنٹے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کو اجازت دی تھی کہ یہاں کوئی حدود و قیود نہیں، تم اللہ کے گھر میں ہو، یہاں سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، کوئی قید نہیں، 24 گھنٹے آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. پانچویں بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے کرتے یہ بات بھی سمجھائی کہ بادشاہ جس طرح بیٹھتے ہیں تو رعایا جب کھڑی ہوتی ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا. قیام کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں. یہ آپ کی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے، فتووں سے بھی بچیں گے اور دنیا کو اتنا بہترین تحفہ آپ دے سکتے ہیں. یہ مسئلہ شاید کسی کی سمجھ آئے اور اس کی آخرت سدھر جائے. قیام کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم، القیام الیہ، قیام کے بعد الہ آ جائے بطور صلہ، القیام علیہ. دوسری قسم، القیام له. 3 لفظ ہیں، الہ کے ساتھ، علا کے ساتھ، لہو کے ساتھ صلہ آئے. تینوں کا معنی بھی مختلف اور حکم بھی مختلف. القیام الیہ، القیام الیہ سے مراد کیا ہے کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی ایسا انسان آیا ہے جس کو آپ پراپر جگہ پہ بٹھانا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کی دیکھ بھال آپ کو فوراً جو ہے وہ کیئر کرنی ہے، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، جلدی سے اس کو استقبال دیں اور لا کے اس کی جگہ پہ بٹھائیں، جائز ہے. کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی مشکل ہے، آپ جلدی سے اٹھیں اور اس کو لا کے اس کی پراپر جگہ پہ بٹھائیں، جائز ہے. اسی طرح آپ کا اپنا بیٹا اور بیٹی آئی ہے آپ کے گھر میں، آپ شرع صدر سے اس کے دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے اٹھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بٹھائیں. اسی طرح آپ کے والدین آپ کے پاس آئے ہیں تو یہی انداز آپ اپنائیں، جائز. اس کو کہتے ہیں القیام الیہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اللہ کے رسول کے گھر میں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ قام الیہا، کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے اور اسے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ لا کے اپنی بیٹی کو بیٹھاتے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کر دی، اب میرے گھر میں میری بیٹی کا آنا حرام ہے۔ سید المرسلین کا طریقہ کیا تھا؟ اگر بیٹی آ جاتی تو آپ کھڑے ہو کے اس کو آگے سے لاتے، اس کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ لا کے بیٹھا۔ یہی کام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑتی، بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پہ لا کے انہیں بٹھا دیتی۔ جائز ہے۔ اسی طرح جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو سردار تھے، گدے پہ ان کو لایا گیا کیونکہ انہیں تیر لگا ہوا تھا اکحل میں، اب وہ اتر نہیں سکتے تھے کیونکہ تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قومو الی سیدکم، میرے صحابہ اٹھو اپنے سردار کی طرف۔ ان کو پھر آگے جا کے گدے سے اتارا گیا اور پھر ان کو جگہ پہ لا کے بٹھایا گیا، جائز ہے۔ دوسری چیز ہے القیام علیہ۔ القیام علیہ سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، باقی سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ یہ طریقہ منع قرار دیا گیا تو کیوں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، 413 فرماتے ہیں، اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بیمار ہو گئے، فصلینا وراءہ وہو قاعد، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، وابو بکر یسمع الناس تکبیرہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے آپ جو تکبیر کہتے وہ پچھلے صحابہ کو سناتے، فالتفت الینا فرآنا قیاما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہم کھڑے ہیں تو آپ نے اشارہ کیا، فقعدنا کہ بیٹھ جائیں، فصلینا بصلاته قعودا، ہم نے بیٹھ کے نماز پڑھی آپ کے پیچھے، فلما سلم جب آپ نے سلام پھیرا، قال ان کتم آنفا لتفعلن فعل فارس والروم، یہ تو تم فارسیوں رومیوں کا کام کر رہے تھے، وہ کیا کرتے؟ یقوبون علی ملوکہم وہم قعود، فارس روم کے بادشاہ بیٹھے ہوتے اور ان کی رعایا کھڑی ہوتی، فلا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، ائتموا بائمتکم، اپنے اماموں کی اقتداء کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اقتداء کی بات کی کہ امام جب بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو، بعد میں یہ چیز منسوخ قرار دے دی گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی ہے آپ نے خود تو بیٹھ کے نماز پڑھائی لیکن تمام صحابہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، تو یہ حکم تو منسوخ ہو گیا، لیکن بیٹھا ہو ایک بیٹھنے والا ذمہ دار، باقی کھڑے ہوں، اس سے منع کیوں کیا؟ کہ فارس روم کے بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ایسا کرتے تھے، میری امت کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لا تقوموا كما يقوم العاجم، تم اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح رومیوں اور فارسیوں کو یہ تاکید کی گئی تھی، بادشاہ جب بیٹھ جائے تو باقی، یہ ان کی نقالی ہے اور اس کی ان کی نقالی سے بچنا چاہیے. ایک ہے القیام لہو. القیام لہو کیا ہے؟ میں یہ چاہوں اللہ نہ کرے، آپ یہ چاہیں اللہ نہ کرے، کہ میں جب آؤں تو سارے سٹینڈ اپ ہو جائیں. جب میری یہ خواہش ہوگی، جب میری یہ نیت ہوگی کہ میرے آنے پہ سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد، جو ارادہ کرتا ہے، اَن يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ میرے آنے سے سب لوگ کھڑے ہو جائے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیوں؟ آپ کسی کو احترام کری کھڑے ہو کے اس کی جگہ پہ لا کے بٹھانا تو جائز ہے، اس کو آپ استقبال دیں جائز ہے، بیٹی ہے، اولاد ہے، والدین ہے، کوئی بڑا ہے، لیکن یہ کیوں منع ہے؟ اس سے مسلمان جو کہ آزاد ہوتا ہے اس کو غلامی کا تصور نہیں دینا چاہیے. اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے منع کر دیا، اس سے بڑی دنیا کی کوئی حکمت نہیں. اس لیے قیام میں بھی، کسی کے استقبال میں اٹھنے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں، فارسیوں اور رومیوں کا جو مشابہت کا انداز ہے اس سے منع کر دیا. چھٹی بات، بیٹھنے میں آپ چیئر پہ بھی بیٹھتے ہیں، زمین پہ بھی بیٹھتے ہیں، آپ کسی اور جگہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کی ایک ایسی کیفیت سے منع کر دیا اس سے مشابہت ہوتی ہے کافروں کی. یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے 4848، اور صحابی ہیں شعیب بن سوید رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں، مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جالس، میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، ہاکذا، میں اس طرح بیٹھا تھا. پھر انہوں نے وہ کیفیت بیان کی، قد وضعت یدی الیسرا خلف ظہری، میں نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی پشت کے پیچھے رکھا تھا، واتکأت علی الیتی یدی، اور میں نے اس پہ ٹیک لگائی، اور ظاہر ہے گھٹنے بھی اٹھے. ایسی کیفیت سے آپ نے جب دیکھا تو فرمایا، اتقعد قعدة المغضوب علیہم، کیا تم اس طرح بیٹھنا پسند کرتے ہو جس طرح یہودی بیٹھتے ہیں؟ آپ نے منع کر دیا. تو کافروں کی طرح بیٹھنے سے بھی آپ نے منع کر دیا. لیٹنے کی بات بھی آپ نے سنی ہوگی، اب انسان کروٹ کے بل بھی لیٹ سکتا ہے، سیدھا بھی لیٹ سکتا ہے، لیکن صحابی کہتے ہیں کہ ایک شخص پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، الٹا لیٹا ہوا تھا، فرق ہے لہو برچلی، آپ نے اپنے پاؤں سے ٹھوک کر اس کو ماری اور فرمایا، انہا زجعت جہنمیین، یہ تو جہنمیوں کا سونا ہے. تو جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا، یا تو امت کو جہنم سے بچایا یا کافروں کی مشابہت سے بچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ساتویں بات سمجھائی ہے، اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی، ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری نماز عبادت ہے، باوجود کہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب اذان شروع ہوئی ہے تو صحابہ اکٹھے ہوئے مشورہ کرنے کے لیے، یہ اذان اور نماز کے لیے، کہ لوگوں کو بلائیں کیسے. ایک نے مشورہ دیا، اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ گھنٹی اس وقت بجائیں گے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا، نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، میں یہ نہیں کروں. ایک مشورہ آیا, اچھا بگل بجائے, گینٹی سے مراد ہارن اس وقت ہوگا. آپ نے فرمایا بگل یہودی بجاتے ہیں اپنی عبادت کے وقت, میں نہیں بجاؤں. ایک مشورہ آیا چلو آگ جلائیں, لوگ آگ کو دیکھ کے آ جائیں گے. فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے, میں نہیں اختیار کروں. پھر اللہ حضرت جلال کی طرف سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عبد ربی, ان کو خواب بھی آئے اور پھر اذان سکھائی گئی کہ وہ طریقے نہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کہی جائے اور مسلمان نماز کرے جمع. عبادت ہے لیکن کسی چیز سے مشابہت کرنا پسند نہیں کیا. روایت آپ کے سامنے جو پیش میں کرنا چاہتا ہوں وہ روایت ہے, صحابی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العصر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی. فقام رجل یصلی, ایک آدمی کھڑا ہوا نماز کے لیے. فرآہ عمر, سیدنا عمر نے دیکھ لیا. فقال له اجلس, اور کہنے لگے بیٹھ جاؤ. فانما هلك اهل الكتاب انه لم يكن لصلاتهم فصل, اہل کتاب کو ہلاک ہی اس لیے کیا گیا کیونکہ ان کی نماز میں فصل نہیں ہوتا تھا. وہ ایک نماز کے بعد متصل دوسری نماز شروع کرتے, بیٹھ کے ذکر نہیں کرتے اور فاصلہ نہیں ہوتا تھا, منع کر دیے. پڑھ اللہ کی نماز رہے, عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی. ساتھ کیا فرمایا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ابن الخطاب, اے عمر تو نے بہت اچھا کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھویں بات جو سمجھائی ہے, قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. صحیح بخاری کی روایت ہے 435, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, لعنت ہے اللہ عز و جلال کی یہودیوں اور عیسائیوں پر, اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی. یحذر ما صنعوا, آپ اس وقت دنیا سے روانہ ہو رہے تھے, آپ کے چہرہ انور پہ ایک کپڑا تھا, آپ نے اس کپڑے کو ہٹایا اور یہ کہا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا, وہ ڈرا رہے تھے کہ میری امت ایسا نہ کرے. قبر مسجد بنانا بہت فضیلت کی بات ہے, جنت میں گھر بنتا ہے لیکن قبر کے اوپر نہیں, کیونکہ حکم یہ ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبور وان يبنى عليها وان يكتب عليها وان توطى, قبروں کو پختہ بنانا یہ بھی منع, قبروں پہ تعمیر اور عمارت کھڑی کرنا یہ بھی منع, کتبے لکھ لکھ کے لگانا یہ بھی منع, اور قبروں کی بے حرمتی کرنا, ان کو روندنا, لوگ پرواہ نہیں کرتے جانور چڑھ رہے ہیں, یہ بھی منع. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جس بات سے منع کیا وہ کیا ہے, یہودی کیا کرتے ہیں عیسائی, انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لیتے. نویں بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھائی, اور یہ روایت ہے سنن ابی داؤد کی, صحیح الجامع کی, شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, خالف الیہود, مسلمانوں یہودیوں کی مخالفت کرو. فانہم لا یصلون فی نعالہم ولا فی خفافہم, یہودی نہ موزے پہن کے نماز پڑھتے ہیں نہ جوتی پہن کے نماز پڑھتے ہیں, تو موزے پہن کے بھی نماز پڑھا کرو، اور اگر جوتی صاف ہے تو اس کو پہن کے تم نماز پڑھا کرو، یہودیوں کی مخالفت. اور صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ جب پوچھا گیا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہن کے نماز پڑھتے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت انہوں نے فرمایا قال نعم، جی ہاں. لیکن اس کا قطر یہ مقصد آپ نہ سمجھیے گا کہ آج جس طرح کارپٹ مسجد ہے اور آپ جوتی کی پرواہ ہی نہ کریں، وہ صاف ہو یا نہ ہو اور سیدھا جا کے اس طرح کھڑے ہو جائیں. تہذیب بھی اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، جوتی وہ پہن کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جو صاف ہو. اور اس وقت تو کنکریوں پہ بھی نماز ہوتی تھی اور مٹی پہ نماز پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش پہ نماز پڑھی تو حالت کیا تھی؟ آپ کی پیشانی مبارک پہ وہ جو پانی اور مٹی ملا ہوا وہ یہاں لگا تھا. کس وجہ سے؟ اس وقت تو یہ حالات نہیں تھے. لیکن موزے پہن کے نماز پڑھنے میں تو کوئی کباہ نہیں. تو آپ نے یہاں منع کر دیا، کس سے؟ یہودیوں کی موافقت نہیں کرنی، مخالفت کرنی. آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دسویں بات ایک سمجھائی، یہ روایت جو ہے یہ بھی صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، 3462 صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم، یہودی اور عیسائی جو میری سنت سمجھ کے تو داڑھی نہیں رکھتے، اپنے وقار کو باقی رکھنے کے لیے وہ بھی داڑھی رکھا کرتے لیکن وہ رنگتے نہیں، صبغہ نہیں کرتے. تو آپ ان کی مخالفت کرتے ہوئے رنگا کرو، لیکن ساتھ یہ حکم دے دیا وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ، تم کالے رنگ سے بچنا. آپ مہندی کلر استعمال کر سکتے. صحابہ کرام بیض لحاہم، سفید داڑیوں والے بھی تھے. اس لیے اگر مخالفت کے لیے رنگنا ہے تو کس لیے؟ کہ ان کی مخالفت کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مخالفت پھر یہودیوں کی کروائی کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کرو، لیکن کالے رنگ سے بچو. یہاں صحیح مسلم کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں وہ جنبوہ سواد، تم کالے رنگ سے بچو. اور دوسری روایت صحیح الجامع کی ہے، ایک ایسا وقت آئے گا لوگ یسبغونک حواصل الحمام، جس طرح کبوتر کا پیٹ ہوتا ہے اس طرح وہ رنگیں گے یا سیاہ رنگ کریں گے. لا یریحون رائحة الجنة، جو سفیدی کو سیاہی میں بدلتے ہیں یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. اس لیے سر پہ یہ داڑھی پہ کالا رنگ کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا. آپ اگر رنگ کرنا چاہتے ہیں تو مہندی کلر کر لیں یا مٹیالہ کلر کر لیں، آپ کو کالا رنگ کرنا اس سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا. یہاں گیارہویں بات بھی سمجھنے والی ہے. آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم کے روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ کیوں روزہ رکھا جاتا ہے؟ مدینے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودی روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے؟ کہتے ہیں اس دن اللہ ذوالجلال نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تم اللہ کا شکر کرتے ہوئے شکرانے کا روزہ رکھتے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ میرے بھائی تھے کہ ہم یہ روزہ رکھا کریں. اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو حکم دے دیا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ان عشت الى قابل لاصوم التاسع،
اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے. اور دوسری روایت کے لفظ یہ ہے خالف الیہود, تم یہودیوں کی مخالفت کرو. سوم یومن قبل او یومن بعد, ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ایک پہلو پیش کیا, اور یہ روایت آپ پچھلی حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. اگر کسی کو یاد ہو تو جب ہم نے سلام کی بات کی تھی کہ سلام اور مصافحہ کیسے کرنا چاہیے, تو وہاں ایک عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو لکھوائی گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى, تم یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو. ساتھ یہ فرمایا تھا فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ, یہودیوں کا جو سلام ہے وہ ہتھیلیوں کے ساتھ سلام ہے. وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ, اور عیسائیوں کا جو سلام ہے وہ ہے وہ انگلیوں سے سلام کرتے ہیں, تو آپ ایسا نہ کرو. اور دوسری روایت میں آتا ہے
لیس منا
من تشبہ بغیرنا, جو کسی بھی غیر مسلم سے مشابہت کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ سلام ہی کرنا ہے نا, مسافر کرنا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا السلام علیکم, لیکن وہ انداز ہاتھ کا جو یہودی اور عیسائی اختیار کرتے ہیں اس اشارے سے منع کر دیا. تو ایمانی لذت اس کو ملتی ہے جو کفریہ طور طریقوں کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی باتیں ہوگی بتا, 13ویں بات آپ نے کثرت سوال سے منع کیا, حالانکہ سوال تو کرنا چاہیے سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے, لیکن کثرت سوال سے کیوں منع کیا اور اختلاف کرنے سے کیوں منع کیا؟ آپ نے اس کی وجہ بیان کی. روایت صحیح بخاری کی ہے 7288, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتکم, جو باتیں میں تمہیں بیان نہ کروں اس کے بارے میں تم کریت نہ کیا کرو, اتنی کیراسٹی میں نہ چلے جایا کرو, ہاں یہ کیوں اور پھر یہ کیوں, جو میں نے آپ کو نہیں بتائی آپ اس کی کریت نہ کرو. فإنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على انبيائهم, تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی طرح ہی کرتے, پھر انبیاء سے اختلاف بھی کرتے, کج بحثی میں پڑ جاتے, نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ, اس لیے میں جس بات سے تمہیں منع کر دوں تم رک جایا کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اور اگر میں کسی چیز کا حکم دے دوں تو تم اس کو بجا لایا کرو جتنی تمہاری طاقت. تو یہاں بھی اللہ کے رسول نے منع کیوں کیا؟ پہلے لوگ ایسے کرتے تھے تمہیں ایسا نہیں کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں بات یہ سمجھائی, بخیلی اور حرص نہ کرو. بخیلی اور حرص کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے اس کا سبب بیان کیا. روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے 858, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق الشح, بخیلی سے بچو. ان الشح اہلك من کان قبلکم, کیونکہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو بخیلی نے ہلاک کر دیا. حملهم على ان سفكوا دماءهم, بخل اور بخیلی نے ان کو مجبور کیا کہ وہ قتل و غارت میں پڑے. وقطعوا ارحامهم, رشتے داریاں انہوں نے توڑی, واستحلوا محارمہم اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال کیا, اس بخیلی اور طمع اور لالچ اور حرص کی وجہ سے. یہ تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ یہ پہلی قومیں جو گزری ہیں یہودی اور عیسائی ایسا کرتے تھے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پندرہویں بات بھی سمجھائی. آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اس شخص کا تعلق ہی ہمارے ساتھ نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے, گریبان چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے, نوحہ کنا ہوتا ہے. یہ نوحہ کرنا بھی جاہلیت کے بول ہیں, اسلام سے پہلے کا کام, ہم ان کی مشابہت نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت اور ہر غیر مسلم کی مشابہت سے منع کر دیا. سولہویں بات, انما ہلکت بنو اسرائیل حين اخذ نساؤهم قصة من شعر, بنی اسرائیل کو ہلاک اس لیے کیا گیا کہ ان کی عورتوں نے قصہ اپنے سر کے بالوں کو جمع کر کے اس کے جوڑا بنا لیا, قصة من شعر, یا وہ انداز جو کافروں کے ہیں آج ایک مسلمان اختیار نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع, آپ نے قزع سے منع کیا, فإنها طریقۃ اليہود, بیان کرنے والے کہتے ہیں کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, قزع سے اللہ کے رسول نے منع کیا. قزع کیا ہے؟ کہیں سے بال بڑے کہیں سے چھوٹے, سٹیپس. اور آج ہم اتنے بادشاہ انسان ہیں کہتے ہیں یہ پیالہ کٹ ہے اور پتہ نہیں یہ کیا ہے, اللہ نہ کرے کو پلیٹ کٹ آ گئی تو کیا بنے گا. کیا مطلب پیالہ کٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے بال رکھے ہیں, لمہ, جمہ, وفرا. آپ کے بال آپ کی کانوں کے لو تک بھی تھے, آپ کے بال کندھوں تک بھی تھے, اور درمیان میں آپ کوئی بھی بال رکھیں لیکن چاروں طرف سے برابر ہوں. اس لیے جب ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے ایک تو لمبی ساری لٹ بنی ہوئی ہے بچیوں کی طرح اور باقی چھوٹے ہیں, تو صحابی نے اس کو پکڑا اور ہلایا اور آپ نے کیا فرمایا, احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ, یا تو سارے منڈوا دو یا سارے چھوڑ دو. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ سر مونڈا ہوا ہے اور چند بال لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. قزع سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا, یہودیوں کا طریقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہوتے تھے وہ مانگ نکالا کرتے تھے. مانگ اٹ مینز کہ آپ آدھے بال درمیان سے دائیں کر لیں آدھے بائیں کر لیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس لیے کہا کرتی تھی صدعت من یافوق وارسل ناصیته بین عینی, میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کیا کرتی تو میں آپ کو کنگھی کرتے وقت آپ کی ناک مبارک کی سیت میں کنگھی داخل کرتی, آدھے بال دائیں کر دیتی اور آدھے بال بائیں کر دیتی. یہاں میں ادب سے ایک گزارش کروں گا, آخر مجھے مانگ پسند کیوں نہیں؟ کہنے والے کیا کہتے ہیں, سارے بال آپ بائیں طرف کریں گے عیسائیوں کی پسند ہے, سارے دائیں طرف کریں گے یہودیوں کی پسند ہے, مجھے محمد مصطفیٰ کی پسند کیوں پسند نہیں؟ اور یہ صرف اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے, سیدنا ابراہیم بھی مانگ کیا نکالا کرتے تھے اور جب مانگ نکالی تو وہاں ہی سفید بال آئے. پوچھتے ہیں یا ربی ما ہذا, اللہ یہ کیا؟ تو جواب ملا ہذا وقارک، اے میرے خلیل یہ تیرا وقار ہے. کہا یہ میرا وقار ہے، رب زدنی وقارا، اللہ مجھے اور وقار دے. میری اگر بالوں کی ڈیزائننگ بھی اللہ کے رسول کی پسندیدہ نہیں تو پھر میں آخر کس چیز کا دعویٰ کیے بیٹھا ہوں؟ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے ہمیں سوچنا چاہیے. میں اٹھتا ہوں، آپ اٹھتے، ہم کہتے ہیں دنیا میں اسلام آنا چاہیے. دس از یور دنیا، یہ آپ کی دنیا، پہلے اس میں اسلام لاؤ. یعنی جس پہ میں کچھ کر نہیں سکتا اس کے بارے میں دعویٰ کروں کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اس میں میں کچھ کر سکتا ہوں، اس میں کچھ کرو ہی نا، یہ کیسے ہوگا؟ آپ گراؤنڈز کو نہ چھوڑا کریں، جو ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو کبھی انسان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. کہ جسم کو اللہ کی توفیق، اس کی مشیت کے بعد ہم استعمال کر رہے ہیں نا، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھاتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں. اس میں اگر اسلام نہیں ہے تو یہ تو ایک خواب ہے، شاید اس کی تعبیر پھر زندگی میں نہ ہو سکے کہ میں دنیا کے چپے چپے پہ اسلام نافذ کر دوں گا. وہ کیا ہے کہ وہ جادو کے کیل تھوڑے ہے کہ آپ پھونک لگائیں گے سب جگہ کیل لگ جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ باتیں سمجھائیں وہاں کچھ عورتوں کے بارے میں بھی کہا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بنو تمیم کی عورتیں آئیں جنہوں نے بریک لباس پہنا ہوا تھا. بریک لباس جس سے بازو کی رنگت بھی نظر آ رہی ہے. تو سیدہ عائشہ نے لفظ کیا بولے؟ ان کنتن مؤمنات فلیس ہذا بلباس المؤمنات. اگر تو آپ مومنہ عورتیں ہو تو پھر یہ مومنہ عورتوں کو تو لباس نہیں ہے. وَإِن كُنْتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَتَمَتَّعْنَ بِهِ. اور اگر تم مومن نہیں ہو، غیر ذلك کافر ہو، تو پھر آپ پہ کوئی پابندی نہیں. مومنہ عورت وہ اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی. اور آپ نے وہ روایت پہلے بھی سنی ہوئی ہے، فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کی ایک قوم کو گم کر دیا گیا، نظر ہی نہیں آئی. گم کیسے ہوئی؟ اصل میں گم نہیں ہوئی، اس کی گمشدگی کا طریقہ کیا ہوا؟ اللہ عز و جل نے اس پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو، چوہا بنا دیا. صحیح بخاری کی روایت. پھر آپ نے اس کی ایک دلیل پیش کی کہ اگر چوہیا کے سامنے بکری کا دودھ رکھ دیا جائے تو وہ پی لے گی، لیکن اونٹنی کا دودھ نہیں پیتی چوہیا. کیوں بلا؟ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کیا. تو یہ قوم پوری کی پوری اللہ نے چوہا کس لیے بنائی؟ جسم کی نمائش اور جسم فروشی میں عام ہو گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں تک بھی یہ دین کیسے پہنچایا کہ صحابیہ سیدہ عائشہ جو مومنوں کی ماں کہہ رہی ہیں کہ مومن ہو تو وہ عورت بریک لباس نہیں پہنے گی. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اچھا جی گھر میں بھی نہیں پہن سکتے؟ اگر آپ اپنے خامن کے پاس ہیں یا تو یہ پابندیاں تو ہیں ہی نہیں. بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے محارم کے پاس بھی تو پردہ اور حیا کو باقی رکھنے کی آخر ضرورت ہے نا. اور لوگوں کے پاس تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے کتنا خوبصورت اس میں قاعدہ بیان کیا ہے. او نسائہن، اپنی عورتوں سے پردہ نہیں ہوگا. اس آیت سے علماء نے کیا لکھا؟ کافر عورت سے بھی پردہ ہوگا. او نسائہن آ گیا نا، اور کافر عورتیں تو ہماری عورتیں نہیں ہیں نا، مسلمانوں کی عورتیں تو نہیں. اور اس سے یہ بھی استدلال لیا گیا کہ جو ہجڑا ٹائپ عورتیں ہوتی ہیں یا ایسی بازاری عورتیں، ان سے بھی پردہ کریں. کیوں؟ وہ آپ کے حسن کی رعنائیوں کو کہیں اور ڈسکس کریں گی. اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. کب منع کیا؟ ہجڑے اس وقت بھی تھے، آپ نے فرمایا اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. کیوں؟ اس میں سے ایک تھا جس نے کہا ابن غیلان کی بیٹی جب آتی ہے تو اس طرح آتی ہے، جب جاتی ہے تو اس طرح جاتی ہے. گویا کہ اس نے وصف بیان کیا اس کی چال چلن کا، غیلان کی بیٹی کا. اللہ کے رسول سخت ناراض ہوئے کہ غیر محرم کی طرح یہ اس طرح اس نے نظر لگا کے پھر یہ وصف بیان کیا، ان کو گھروں سے نکال لو. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی اس بات سے روک دیا کہ تمہیں اپنے جسم کی نمائش کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث آتی ہے، ان موسیٰ رجلا حییا ستیرا لا یرا من جلده شیء شیء نکرا ہے. سیدنا موسیٰ اتنے باحیا تھے ان کے جسم کا حصہ نظر کوئی نہیں آتا. لیکن آج کل کی یوتھ چونکہ زیادہ طاقتور ہے، اور ہو سکتا ہے وہ سمجھتے بھی ہو کہ زیادہ خوبصورت ہے، تو وہ جب تک اپنے گھٹنوں تک اپنی پینٹ کو کاٹتے نہیں ہیں، یا شاید آج کل ایسی ہی آ رہی ہوں، اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ ہماری جوانی کا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بازو بھی نظر آ رہے ہیں. اور بعض لوگ تو پہلوانی کے شوق میں رانیں بھی ان کی نظر آتی ہیں، حالانکہ حدیث کہتی ہے لا تنظر الى فاخذ حی ولا میت، کسی زندہ اور مردہ کی ران کو مت دیکھو، یہ مرد کے پردے کی جگہ. عورت کی بات نہیں ہو رہی، اور المرأت عورہ، عورت تو ساری پردہ ہے نا. اور یہاں میں ضمناً یہ بات کہہ دیتا ہوں، کچھ لوگوں کا شوق بھی ہوتا ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں، نہیں بچے بہت تنگ کرتے ہیں کہ ریسلنگ دیکھنی ہے تو کیا دیکھ سکتے ہیں، وہ کشتیاں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو کچھ لوگ لگے ہوئے، تو پوچھا ماذا یصنع هؤلاء، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا یرفعون حجرا یریدون الشدہ، یہ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں اور یہ طاقت بڑھانا چاہتے ہیں. فرمایا ان سے زیادہ طاقتور کی خبر میں نہ آپ کو دے دوں؟ کیوں نہیں؟ فرمایا ان سے ویٹ لفٹر سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت غصے پہ کنٹرول کر لے. الذي يملك نفسه عند الغضب. پھر ایک قوم کے پاس سے گزرے، پوچھا ماذا يصنع هؤلاء، یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح الجامع کی روایت ہے پر دونوں ہی، کہا یہ مصارعت کر رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں. فرمایا ان سے بڑا پہلوان نہ میں تمہیں بتاؤں، لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، ان سے بڑا پہلوان تو وہ ہے جو غصے پہ کنٹرول کر لے. اس لیے وہ طور طریقے جس سے انسان کی حیا ختم ہو جائے، یہ مسلمان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بتا تو دیا تھا اس وقت ہی کہ قیامت کے نزدیک عورت جو ہے، والمرأة تعین الرجل فی تجارته، عورت مرد کی تجارت میں اس وقت پھر ہاتھ بٹانا شروع ہو جائے گی قیامت کے نزدیک، بازار کی زینت بنے گی. آج سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ بات سوچا کریں، اگر موٹر سائیکل کی ایڈورٹائزنگ ہو تو چلانا کس لیے ہوتا ہے؟ لیکن ایڈورٹائزنگ کے لیے سلیکشن کس کی ہوتی ہے؟ وائے، کیوں؟ یہ سوچ ہے. جب تک یہ سوچ درست نہیں ہوتی، عمل درست نہیں ہوتا. اللہ خیر فرمائے، اور اللہ عز و جلال ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہلو بیان کیا، جو بھی آپ نے سنا تھا، قصة من شعر. آپ نے فرمایا لعن اللہ المومسات النامصات والمتنمصات الواشمات المستوشمات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، جو عورتیں پلکنگ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، کرنے والی وہ کفیرہ جس کے بیوٹی پارلر میں جو ہوتی ہیں عورتیں، یا جو کرواتی ہے، دونوں، تھریڈنگ کرنے والی اور کروانے والی دونوں. اور اسی طرح المتفلجات جو اپنے دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہیں، اور شاید کس نے یہ فکر دے دیا کہ دانتوں میں فاصلہ ہو تو یہ امیر گھرانے کی عورت ہے. اور اسی طرح نقلی بال لگوانا، بال اللہ نے دیے، ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت آ کے کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، انہ قد تمعت شعر رأسها، اور میری بیٹی کے بال سڑ کے اڑ چکے ہیں، کیا میں نقلی بال لگا کے شادی کر دوں؟ قال لا، نہیں، انہ قد لعن الموصولات، کیونکہ نقلی بال، یہ نقلی چیزوں کا اضافہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت کی گئی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں بھی سوال پیدا ہو، اور ہونا چاہیے پوچھنے کے لیے کہ اچھا، جو آج کل پھر بال لگائے جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نقلی تو نہیں ہوتے، وہ آپ کے جسم کے ہی یا آپ کے سر کے دیگر بالوں کو ہی ان کی زراعت کی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مقصود کیا ہے کہ مسلمان اصل میں دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان اصل میں فراڈ نہیں کرتا. کچھ کیسے کچھ باتوں کی وضاحت کر دیتے ہیں. اتفاق سے فیصل آباد میں حج کے ایام میں یا قربانی کے اوقات میں ایک سوال آ گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جانور نہیں قربان کرنا چاہیے جس میں نقص ہو. ہم نے ایک گائے خریدی، اور شہر میں چونکہ مہذب لوگ ہیں تو انہوں نے دم پہ ایک پائپ سا چڑھا دیا تاکہ بری نہ لگے، اور نہ جانے کیا مقصد. اب وہ گائے تھی، اچانک وہ ڈر گئی، تم نے جلدی سے ایک نے تو پکڑنا چاہا، جب وہ اس کی گردن کے بندی ہوئی رسی سے نہیں پکڑ سکا، اس نے جلدی سے اس پائپ کو پکڑا، وہ پائپ اس کے ہاتھ میں رہ گیا اور گائے بھاگی، اور اس کے پائپ کے نیچے سے بھی وہ دم نظر آ رہی تھی، جیسے پوری کی پوری دم پائپ میں ڈالی ہے، انہوں نے نیچے سے صرف ڈالی تھی، باقی سارا پائپ خالی تھا، کیونکہ اس کی دم تھی نہیں. فراڈ ہے، دھوکا. اور لوگ سوال پوچھتے ہیں کیا کریں، اب یہ گائے قربان ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ بتائیے، جس عورت کو اللہ نے ایمان دیا ہے، جس کے بارے میں کسی کی کمنٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کی قسم صحیح مسلم کی روایت ہو اور اس میں لفظ یہ ہوں، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا مال و متاع کا نام ہے، اور اس دنیا میں سب سے مہنگی متاع، سب سے مہنگی چیز نیک عورت، جس کے بارے میں شریعت نے یہ اعلان کر دیا 1400 سال ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ کائنات کی سب سے مہنگی تو یہ ہے، اس کو یہ نقلی لینز لگوا رہے ہیں، ناخن بڑے بڑے لگائے جا رہے ہیں، اور لوگ سوال پوچھتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، سوائے اس کے کہ اس کے ذہن میں کسی نے ڈالا، فلاں جو تھا نا اس نے شادی پہ ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، اور یہ سب نقالیاں کس کی ہیں؟ غیر مسلم کی. مومنات کا تو کام ہے، مومنوں کا تو کام ہے کہ ہفتے صحابہ اپنے ناخن کاٹتے، یہ کیسی دانش مندی ہے کہ صفائی اور ستھرائی کا مرقع بننا چاہتا ہو اور ناخن لمبے رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اس وقت معاشرے کے اندر کیوں ہیں، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حیثیت کو نہیں، تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کہ تم مسلمان ہو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد رہنی چاہیے، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فأعزنا الله بالإسلام. لوگوں ہم ذلیل ترین قوم تھے, عزت ہمیں اللہ نے دین کی وجہ سے. فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. جب ہم نے اسلام کو چھوڑ کے کسی اور راستے سے عزت چاہی تو وہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. اس لیے فخر کریں, ہم مسلمان ہیں. اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں, کانت امرأة قصیرة فی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی چھوٹے قد کی عورت تھی, تمشی بین امرأتین طویلتین, دو لمبی عورتوں کے درمیان چلا کرتی تھی, فلم یعرفوها, تو اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا کیونکہ تینوں بازاری عورتیں تھیں. جب اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا تو اس نے ہیلا کیا کیا, فَأَخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبْ, اس نے لکڑی کی دو جوتیاں بنوائیں اور ان کے برابر ہو گئے. فَأَخَذَتْ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ, سونے کی گونٹھی منگوائی, فَغَلَّفَتْ بِطِين, اور اس پہ مٹی کا لیپ کیا, وَحَشَتْ مِسْكًا, اور اس کے اندر کستوری ڈالی. پھر وہ بازار میں چلتی تو پاؤں بھی زمین پہ مارتی اور انگوٹھی کو بھی حرکت دیتی. فسموها فتنہ, تو بنی اسرائیل نے اس کا نام فتنہ رکھ دیا. حدیث کیا ہے, ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها وهي زانية, جو عورت عطر لگا کے خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے اور مردوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے, شریعت کیا کہہ رہی ہے, یہ عورت زانیہ ہے. اور حدیث یہ کہتی ہے, ایتکن, اے عورتوں تم میں سے کوئی مسجد کی طرف بھی جائے, فلا یمس من طیب, وہ خوشبو لگا کے نہ جائے. اور تیسری روایت یہ کہہ رہی ہے, حتی تغتسل کما تغتسل من الجناب, اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی جب تک اسی طرح غسل نہ کرے جس طرح غسل جنابت ہوتا ہے. آخر کیوں, ضرورت کیا ہے؟ آج یہ بات سوچنے والی ہے, اگر کون ہے انسان جو اپنی بیٹی, بہن, بہو, بیوی کو فتنہ بنانا کیوں پسند کرتا ہے؟ کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے اور لوگ دلائل دیتے, کیا ہے اگر ایک بالشت ہیل والی جوتی پہن لے تو کیا ہے, خوشی کا موقع ہے. کیا خوشی کے موقع صحابیات پہ نہیں آیا تھا؟ خوشی کے موقع پہ اور غم کے موقع پہ دین کی پیمائش ہوتی ہے. اللہ کے رسول جب خوش ہوتے تو کیا کہتے, کان اذا اتاه امر یسر به خر ساجدا للہ, وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. کہنا اذا حزبه امر صلى, جب آپ پریشان ہوتے تب بھی سجدہ ریز ہوتے. نافرمانی سے تو خوشی کا اظہار نہیں ہوتا, نافرمانی سے تو خوشیاں لٹ جاتی ہیں اور نعمتیں وہاں سے رخصت ہو جاتی ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے, ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن, کوئی عورت اپنا پاؤں زمین پہ نہ مارے, کہیں اس نے پازیبیں پہنی ہے تو مردوں تک اس کی آواز نہ آئے. اور اگر یہ ہیل والی جوتی پہن کے کچھ چلے تو کیا آواز نہیں آتی؟ قرآن اور حدیث کے مسائل کو سمجھیے. کبھی آپ نے سنا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں, اتفاق سے ایک مسئلہ جب یہ بیان کیا گیا کہ اس طرح کی جوتی پہنانے سے ایک تو شرعی ممانعت ہے, دوسرا اللہ نہ کرے پاؤں پھسل جائے تو بچے گا کیا. یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا, انسان کو اپنا ایمان بھی بچانا چاہیے, اپنی جان بھی بچانی چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ آج نیوز ریسرچ جو بتاتی ہے کس طرح کی ایڑی والی جوتی پہن کے عورت کو خصوصاً جب وہ امید کے ساتھ ہو تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی پڑھنی چاہیے, شاید کہ کسی کی سمجھ میں آ جائے. لیکن آخر کیوں یہ پسند ہے کہ میں وہ صالحہ تقیہ دنیا کی سب سے مہنگی چیز کو فتنے کی طرف لے جاؤں, اس کا نام ہی فتنہ بن جائے. کبھی کسی نے سنا ہے کہ مائی ڈیئر فتنہ کسی نے کہا ہو, تو آخر کیوں؟ اس بات پہ مردوں کو بھی توجہ دینی چاہیے اور بیٹیوں کو بھی توجہ دینی چاہیے. یہ رب کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہر اس بات سے منع کر دیا جس سے انسان کے ایمان میں فرق آتا ہے, عزت میں فرق آتا ہے, اور اس کی صحت میں فرق آتا ہے, اور اس کی آخرت میں نقصان ہوتا ہے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے, اللہ عز و جلال سب کو ایمان کی دولت سے نوازے اور کفریہ طور طریقے رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی سچا تمنا رکھنے والا ہے کہ کل کو میں صحابہ کی صف میں کھڑا ہوں, تو پھر ان کے رویے ہی اپنی زندگی میں لانے چاہیے. اللہ عز و جلال ہمیں اپنے پیغمبر کے صحابہ کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.